الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على رسوله الكريم ونبيه الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما سورة النساء کی آیت نمبر 92 اور 93 میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے اور یہ سورة النساء کا 13 رکوع ہے اس رکوع میں اللہ تعالیٰ نے بہت ہی اہم مسئلہ اور وہ مسئلہ یہ کہ جب ایک مسلمان مومن کسی اور انسان کو مار ڈالے قتل کر دے تو ایسی صورت میں کس طریقے سے کفارہ ہوگا اور کس طریقے سے قتل کا جو تنازع کھڑا ہو گیا ہے اس کا فیصلہ ہوگا آیت میں اللہ نے یہ تفصیلات بیان فرمائی ہیں اور یہ بہت بڑی دلیل ہے قرآن کریم کے کامل اور اکمل کتاب ہونے کی جب آپ دنیا میں جاتے ہیں اور دنیا کے مختلف مذاہب اور ثقافتوں کو دیکھتے ہیں تو ان میں بہت ساری چیزوں کا بیان ہوتا ہے لیکن یہ بیان جو اصل الاصل مسئلہ ہے اور یہ بیان جس کی وجہ سے اس روئے زمین پہ انسان نے فساد اور فتنہ ظاہر کیا ہے اللہ قرآن میں فرماتا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس خشکی پہ بھی اور سمندر میں بھی فساد برپا ہو چکا ہے لوگوں کی اعمال کی وجہ سے اس آیت کی عجیب تفسیر ہے ایک تفسیر یہ ہے کہ نہ سمندر محفوظ ہے نہ خشکی محفوظ ہے انسان عجیب فطرت کا مالک ہے کہ وہ سمندر میں بھی بڑے بڑے بحری جہاز بنا کے آ جاتا ہے اور دوسرے انسان کو نقصان دینے کے لیے تیار ہوتا ہے اور خشکی میں تو ہر چیز ہی آپ حضرات کے سامنے ہے دوسرا آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ یہ جو آسمان و زمین کے نظام میں فرق آ رہا ہے آپ سنتے ہیں جی گلوبل وارمنگ ہو رہی ہے اور گرمی حد سے زیادہ ہو گئی سردی حد سے زیادہ ہو گئی بارشوں کا سسٹم ڈسٹرب ہو گیا یہ سب کیا ہے اللہ فرماتا ہے یہ تمہارے اعمال کا نتیجہ ہے اور حقیقت یہی ہے جب آپ روئے زمین پہ انسانوں کو دیکھیں اور پھر ان میں اللہ کے حضور سجدہ کرنے والے انسانوں کو دیکھیں اور اللہ کے نافرمان انسانوں کو دیکھیں تو یقیناً نافرمانوں کی تعداد زیادہ ہے. یہی وجہ ہے کہ علماء کرام اولیاء اللہ اہل دین نے کہا کہ محنت ابھی ختم نہیں ہوئی ہے بلکہ محنت ابھی شروع ہوئی ہے. اور یہی محنت کا ایک عظیم سلسلہ وہ معاشرے کے اندر امن و امان کا یقینی طور پہ موجود ہونا ہے. قرآن کریم کا معجزہ ہے. جب میں نے یہ آیتیں دیکھیں کہ آج شب جمعہ میں کون سی آیتیں پڑھنی ہیں تو ابھی جو ماضی قریب میں معصوم مسلمانوں کے ساتھ جو سلوک کیا گیا اور جس طرح رزق حلال کمانے والے محنت کش مسلمانوں کو ظلمن اور ستمن موت کی نیند سلا دیا گیا ہے, کاش کہ ان لوگوں کو قرآن کی یہ آیات معلوم ہوتی اور کاش یہ اس پہ ایمان رکھتے. یہ اسلام نہیں ہے, یہ ایمان نہیں ہے. قرآن و حدیث کی تعلیمات یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ نہیں ہے, بلکہ قرآن کریم اپنی ترجمانی خود کرتا ہے. قرآن کریم کو کسی کی ضرورت نہیں ہے. اللہ نے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر, یہ ہمارا ذکر ہے, وانا له لحافظون, اور یہ حفاظت ہماری ذمہ داری ہے. ایک اور جگہ فرمایا ان علینا جمعہ و قرآن ثم ان علینا بیانہ, اے ہمارے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری بات سنیے, قرآن کو غور سے سنیے اور پھر اس کے بعد بے فکر ہو جائیے. اس قرآن کو یاد کرانا بھی ہماری ذمہ داری ہے اور اس قرآن کو قیامت کے دن تک تمام امت کو پہنچانا وہ بھی اللہ تعالی نے اپنے ذمے لیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً, اور مسلمان کی شان یہ نہیں کہ وہ دوسرے مسلمان کو قتل کر دے مگر غلطی سے. کیا مطلب ہے؟ مسلمان کی شان یہ نہیں ہے, مسلمان کی علامت یہ نہیں ہے, اور مسلمان کے ایمان کی تصدیق وہ یہ نہیں ہے کہ وہ کسی دوسرے مسلمان کو جان بوجھ کر جان سے مار دے. بہت بڑا گناہ ہے, اتنا بڑا گناہ ہے کہ علماء کرام میں دو فریق ہیں. ایک فریق کہتا ہے کہ ظالم قاتل وہ جہنم کا حقدار ہی, وہ جنت کا حقدار ہی نہیں ہے, اور آیت آپ کے سامنے آ رہی ہے. اور دوسرا فریق کہتا ہے کہ سزا ملے گی, بھرپور ملے گی, ایسی سزا ملے گی جیسے اس نے اس دنیا میں زیادتی کی ہے, لیکن اگر وہ لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ کا قائل ہے تو پھر وہ ہمیشہ کے لیے جہنمی نہیں ہے. اور انہی آیات سے استدلال ہوتا ہے جو سنی اور رافضی کی مشہور لڑائی ہے کہ وہ کہتا ہے کہ جناب وہ بھی جہنمی, فلانا بھی جہنمی, یہ بھی جہنمی, وہ بھی جہنمی. اور لطیفہ سنیے, جو مسلمان نہیں ہے اس کو جنتی کہتا ہے. ابو لہب کو جنت پہنچانے کی ٹکٹ وہ دے چکے ہیں, ابو طالب کو جنت کی ٹکٹ وہ دے چکے ہیں. ارے بھائی انک لا تہدی من احببت, اللہ نے قرآن میں ابو طالب کی موت کے بعد آیات نازل کی تھی کہ اے پیغمبر آپ پریشان نہ ہوئیے, ہدایت آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے, ہدایت ہم دیتے ہیں, اور تم کہتے ہو کہ وہ مسلمان ہو گئے تھے. کیسے ہو گئے تھے؟ یا قرآن کا انکار کرو اور یا کہو کہ جو آپ کہہ رہے ہیں وہ غلط ہے, بات یہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً, مسلمان کے لیے بالکل بھی یہ اس کی شان کے لائق نہیں, مسلمان کو زیب نہیں دیتا کہ وہ کسی دوسرے مسلمان کو قتل کرے مگر غلطی سے. کیا مطلب ہے؟ علماء فرماتے ہیں قتل کی تین قسمیں. اب چونکہ مسئلہ چل رہا ہے اور ہم سب علم کے طالب ہیں اس لیے آپ حضرات بھی سن لیجئے, انشاءاللہ فائدہ ہوگا. एक होता है कत्ल आमद, आमद कहते हैं जान बूझ कर किसी ऐसे आले से किसी को मार दिया जिससे आम तौर पे मारा जाता है, कत्ल किया जाता है, पिस्तौल है, बंदूक है, तलवार है, खंजर है, छुरी है, इस चीज से अगर किसी ने इरादतन किसी को कत्ल कर दिया इसको कहते हैं कत्ल आमद। ये इतना बड़ा गुनाह है, इतना बड़ा गुनाह है कि इसकी तौबा का न कुरान में जिक्र है न हदीस में जिक्र है। इसलिए उलमाए किराम ने कहा पता नहीं इस आदमी की तौबा कबूल होगी भी या नहीं। दूसरे नंबर पे आता है शब आमद। शब आमद यानी जो आमद से मिलता जुलता है, करीब है। फर्क क्या है कि ऐसे आले से बंदे को मार डाला कि उस आले से आदतन कत्ल होता नहीं है। पत्थर मार दिया, डंडा मार दिया सर पे, थप्पड़ जोर से मार दिया, मुक्का मार दिया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने मुक्का मारा था बनी इसराइली को, मर गया था। यह है शब आमद। इरादा मारने का नहीं था लेकिन वो गलती हो गई। और तीसरा जो किस्म है उसे कहते हैं कत्ले खता यानी मिस्टेक, गलती। फिर कत्ले खता में भी तफसील है, एक होता है खता, एक होता है शेबे खता। खता का मतलब यह है कि बिल्कुल भी इरादा नहीं था और गलती से एक काम हो गया, बंदूक चल गई। अलियाज़ बिल्ला, हमारे वहां पेशावर के इलाकों में रोजाना ये खबरें आती कि जनाब फलां बंदे से गलती से चल गई, फलां से गलती से चल गई, ये खता है, इरादा नहीं था। आमद में इरादा मौजूद होता है। और शिबे खता इसको कहते हैं कि आप जनाब चले गए शिकार के लिए और दूर से देखते हैं कि बड़ा जबरदस्त हिरन है, बड़ा खूबसूरत हिरन है, इसको तो शिकार कर लें तो मजा आ जाएगा। और जनाब निशाना ले लिया, फायर कर दिया, पता चला वो तो सूफी साहब थे, वो तो हिरन नहीं था। ये हो गया शिबे खता। ये चार किस्म के कत्ल की तफसीलात अल्लाह ताला ने कुरान में और जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में बयान की है। फिर इसके बाद मजीद डिटेल है, वो भी देख लेते हैं। मकतूल जिसको कत्ल किया गया है वो मुसलमान है या वो काफिर है? अगर मुसलमान है तो अहकाम बिल्कुल सीधे सीधे हैं, उस पर कफारा भी है और उसने दियत भी देनी है। और अगर वो काफिर है तो फिर मजीद उसमें तफसील है और वो ये कि देखना पड़ेगा कि वो काफिर जिम्मी है या वो काफिर मुस्तामिन है या वो काफिर मसाले है या वो काफिर हरबी है। सब कुछ आपको भी बता देते हैं। जिम्मी जो मुसलमानों के मुल्क में रहता है लेकिन मुसलमान नहीं है, उसकी हिफाजत भी एक इस्लामी स्टेट की जिम्मेदारी है। और इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने बाकायदा यह फतवा दिया है कि अगर मुसलमान किसी काफिर को, गैर मुस्लिम को जो कि जिम्मी हो, उसको जुल्मन कत्ल कर दे तो बदले में मुसलमान का कत्ल काजी के लिए जायज है। दीगर अइम्मा ने इनकार किया है। ये बेहया और बेशरम जो दीन इस्लाम को हर वक्त बदनाम करते हैं, खास तौर पे चैरिटी वाले, एम्बुलेंस एंड कंपनी, सरदखाना एंड कंपनी, वो इस्लाम से अपने आप को दूर करते हैं। इस्लाम का हुसन आके तो देखो जरा, इस्लाम भागने वाली चीज नहीं है, इस्लाम अपनाने वाली चीज है। और इस्लाम वो वाहिद दीन है जो कहता है इंसान और इंसान बराबर हैं। मुसलमान ने अगर काफिर को कत्ल किया जुल्मन क्यों कत्ल किया है? अहदो पैमान तोड़ा है इस्लामी रियासत में, उसने ज्यादती की है, सजा मिलेगी। मुस्तामिन जो आपसे अमन मांग ले, इस्ता अमन यस्ता अमनों का मतलब है अमन तलब करना कि जी मैं आपके मुल्क में रहना चाहता हूं, आपने उसको वीजा दे दिया, ये मुस्तामिन है। इसके साथ भी जो ज्यादती करेगा उसको सजा मिलेगी। मुसालिह जो आपके साथ एग्रीमेंट कर चुका हो कि जनाब लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, हम भी आपके साथ अमन रखना चाहते हैं, आप भी हमारे साथ अमन रखें, इनके साथ भी अगर किसी ने ज्यादती कर दी तो सजा उसकी मिलेगी। اور ہر بھی وہ بیمان جو مسلمان کو مارنے کا در پہ ہے تو پھر جواب میں مجبوری ہے. اللہ نے فرمایا فَقْتُلُوهُمْ عَيْسُ وَجَدْتُمُوهُمْ. گزشتہ مجلس میں ان کا ذکر گزرا ہے, جہاں ملے ان کو مارو, اس لیے کہ تم نہیں مارو گے تو وہ ماریں گے تمہیں. اور یہ آپ کے سامنے ہے. تو 8 قسم کی قتل کی صورتیں بنتی ہیں, ان میں سے کچھ کے احکام سورہ بقرہ میں گزر چکے ہیں, کچھ کے احکام یہاں پہ آ چکے ہیں, اور کچھ کے احکام جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے ذریعے بیان کیے. ومن قتل مؤمنا خطا, اور جس کسی نے مار ڈالا کسی مسلمان کو غلطی سے, فتحریر رقبۃ مؤمنا, تو ایک گردن مؤمنہ آزاد کرنا ہے. غلام, ایسا غلام جو مومن و غلام میں بھی فرق ہے. کافر غلام وہ فضول ہے, کسی کام کا نہیں ہے. مسلمان غلام وہ بہترین ہے, وہ جنتی ہے. حدیث شریف میں آتا ہے مسلمان غلام کے لیے دو ثواب ہیں, اپنے آقا کو بھی خوش رکھتا ہے اور اللہ کی تعلیمات پہ بھی عمل کرتا ہے. اگر جان کی امان پاؤں تو اتنا کہنے دیجئے کہ اصطلاحی غلام تو اب نہیں ہے, لیکن حقیقی غلام ہم سب ہیں. تو اس لیے چلو اتنی تسلی کر لو, اور چلو دل کو خوش کرنے کے لیے غالب یہ گما اچھا ہے کہ ہم اپنے آنکھوں کو بھی خوش کر رہے ہیں, اور ہم اگر اچھی اچھی نماز بھی پڑھیں اور اچھی اچھی تلاوت بھی کریں, روزے بھی رکھیں, تو انشاءاللہ تعالی امید ہے کہ اللہ تعالی اصل جو یہ اطاعت ہے اس کے بدلے اجر عظیم دے دیں گے. ومن قتل مؤمنا خطا, کسی نے مسلمان کو مار ڈالا غلطی سے. پہلا مسئلہ غلطی والا ہے, یہ دوبارہ سے اس بات کی تاکید ہے کہ جان بوجھ کے کرنا نہیں ہے یہ کام. اس لیے کہ اگر جان بوجھ کے اس میں گنجائش ہوتی تو سب سے پہلے اور سنگین کیس وہ تھا, لیکن فرمایا کہ نہیں. ومن قتل مؤمنا خطا, جس کسی نے مسلمان کو غلطی سے مار دیا. جان بوجھ کا حکم کدھر ہے؟ ولکم فی القصاص حیات, اور اے مسلمانوں قصاص میں زندگی ہے, وہ قصاص ہے. جس سرزمین پہ بھی قصاص کا قانون برائے نام بھی نافذ ہو چکا ہونا, خدا کی قسم اس زمین پہ امن و امان ہوتا ہے. اور ناقابل یقین حد تک, ہمارے پڑوس میں افغانستان, پچھلے 70 سال سے وہاں پہ جنگ ہے. پچھلے 70 سال سے وہاں پہ ایک انارکی کا عالم ہے اور ایک مشکلات کا پہاڑ ہے, لیکن جب اللہ کے دین کے پروانے وہاں اقتدار میں آ جاتے ہیں, اگلے دن سے حالات بدل جاتے ہیں. آپ جا کے پتہ کر لیجئے کیوں بدل جاتے ہیں. وجہ یہ ہے قرآن و سنت. اللہ نے فرمایا ولکم فی القصاص حیات. عربی کا ایک مشہور قاعدہ ہے کہ جب کلام فصاحت کی انتہا کو پہنچ رہا ہو تو متضاد جمع کرتے ہیں. قصاص موت ہے, حیات زندگی ہے. اللہ کا کلام دیکھیے, فرمایا موت میں زندگی ہے. قصاص نہیں کرو گے تو قاتل کو پتا ہوگا کہ چھوٹ جاؤں گا تھانے دار کو راضی کر کے, اور پتا ہوگا کہ جناب گردن کٹے گی, خیر نہیں ہے تو قتل کرو نا, پھر ہم بھی دیکھتے. نہیں کرے گا, کبھی نہیں کرے گا. گناہگار جتنا موت سے ڈرتا ہے اتنا اور کوئی ڈرتا نہیں ہے, اس لیے کہ وہ اللہ کا چور ہے. اس کو پتا ہے کہ یہاں میری پکڑ ہونی ہے تو کیوں مرے گا وہ. اس لیے قرآن کہتا ہے وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتْ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ, اے عقل والو عقل کرو, قصاص میں تمہارے لیے زندگی. فتحریر رقبۃ مؤمنا, غلطی سے دوسرا مسلمان قتل ہو گیا تو ایک غلام یا کنیز آزاد کرنی ہے جو کہ مسلمان ہو, اس کی ویلیو زیادہ ہوتی ہے. ودیت مسلمت الی اہلہ, اور دیت حوالے کی جائے گی اس کے گھر والوں کے. دیت تفصیلات ابھی آپ کو بتا دیتے ہیں. الا ان یصدقوا, مگر یہ کہ وہ معاف کر دیں. ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ چاچا بول دے کہ میرے حصے کی جو دیت ہے وہ چھوڑ دو, تو ٹھیک ہے, کیونکہ جو دیت ملتی ہے نا اس پہ وہی قانون چلتا ہے جو وراثت پہ چلتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ سارا سامان سمیٹ کے خود گھر چلے گئے نا. جو مقتول ہے اس کے ورثہ میں تقسیم ہوتا ہے, بھائیوں میں, باپ میں, چچوں میں, بیٹوں میں. تو جو جو اپنے حصے سے دس بردار ہو جائے گا اس کا حصہ اس میں سے آپ کاٹ دیجئے, اور سب کے سب چھوڑ دیں تو بس ٹھیک ہے جی, معاف ہو گیا. یہ ہے قرآن کہتا ہے الا ان یصدقوا, مگر یہ کہ وہ صدقہ کر دیں. صدقہ کہتے ہیں نیکی کو, صدقہ کہتے ہیں بھلائی کو. یہ بھی بہت بڑا صدقہ ہے کہ انسان اللہ کی رضا کے لیے دوسرے انسان کی جان بخشی کر دے, اس سے بڑا سب کا کوئی ہے ہی نہیں. عجیب منظر ہم نے دیکھا ایک دفعہ, کوئی کلپ سامنے سے گزرا سعودی عرب میں, ایک قاتل کو پولیس نے پکڑ لیا تھا اور تمام اس کی ہر چیز ثابت ہو چکی تھی, اور جو قاتل کے خاندان والے تھے وہ بہت سارے پیسے بیگوں میں بھر کے لائے اور مقتول کے وارثین سے کہا کہ اس خدا کے لیے اس کو چھوڑ دو, معافی دے دو اس کو. انہوں نے کہا ہرگز نہیں, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. مجھے بڑا مسئلے مسائل ہو گئے, اور ماشاءاللہ آج بھی وہاں پہ یہ تعلیمات کا اثر موجود ہے. جو پولیس کا بڑا ہے نا وہ آیا, اور یہ فقہ کی کتابوں میں ہے کہ قاضی کے نمائندے کو چاہیے دونوں کو ترغیب دے کہ بھائیوں اگر معاف کر دیا اتنے بڑے اجر ملیں گے, اگر معاف کر دیا جنت میں مزے کرو گے, اگر معاف کر دیا تو فلاں فلاں جگہ تمہارے لیے آسانی ہو جائے گی. تو وہ ساری دلیلیں وہ پولیس والے کو یاد تھی, اور اس نے آ کے وہ تمام فضائل سنائے, اور مقتول کے وارثین میں سے جو بزرگ تھے وہ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کہا سب گواہ رہنا, میں اللہ کے لیے اس کو معاف کرتا ہوں, یہ ریالات اپنے پاس رکھو, ان کی ضرورت مجھے نہیں ہے. یہ ہوتا ہے وہ جذبہ ایمانی, اسلامی جذبہ. اب کیا ہے کہ بس پیسہ جی آنے دو آنے دو. ارے بھائی کیا آنے دو, کتنا آنے دو, یہ کب پیٹ بھرے گا؟ نہیں جناب, کچھ موریلٹی ہوتی ہے, کچھ انسان کے اپنے اصول ہوتے ہیں, ان اصول پہ جب وہ چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ایمان کی ترقی دے دیتے ہیں. اور ہر چیز اگر بیچنی ہے تو پھر بازار میں ہر چیز بکتی ہے, آپ بھی بک جائیے. اعاذنا اللہ منہ وإیاکم. فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَّكُمْ, اگر وہ تمہارے دشمن قوم میں سے ہو, وَهُوَ مُؤْمِنٌ, لیکن مسلمان ہو. ہماری اسرائیل سے جنگ ہے, اب اسرائیل میں مسلمان بھی رہتے ہیں, آپ کو پتا ہونا چاہیے. وہ مسلمان اگر کہیں بیچارہ آ گیا کراس فائر کے اندر اور مارا گیا تو اس کا قصور تو نہیں ہے نا, وہ ہمارا دشمن تو نہیں تھا, مسلمان تھا. اس لیے اللہ نے وہی اس کے لیے بھی فرمایا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ, ایک غلام آزاد کرنا ہے لیکن پیسے نہیں دینے دشمن کو. ہاں یہ ذرا ہوشیاری, ہم کیا کر رہے ہیں کہ سارا پیسہ جمع کر کے چلو بھائی یہ آئی پی پیز کے حوالے کرو. آئی پی پیز کو کس نے بٹھایا آپ کے سر پہ؟ اسرائیل اور اس کے ایجنٹوں نے بٹھایا. سارا پیسہ جمع کر کے چلو بھائی آئی ایم ایف کی قسط دے دو. یا آئی ایم ایف آپ دشمنوں کو دے رہے ہو, بھائی عقل پکڑو ذرا, کچھ بات تو سمجھو. اللہ کی قرآن کی حکمت دیکھیے, جب دشمن کا ذکر آ گیا تو فرمایا وہ بندہ ہمارا تھا, اس کے بدلے ہم بندہ آزاد کریں گے, لیکن دشمن کو مال نہیں دینا. ایسے بغیرت مسلمان اس زمانے میں نہیں تھے. فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَّكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ, دشمن ملک پہ رہتا تھا لیکن مسلمان تھا, فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ, تو اس کی پھر کفارہ یہ ہے کہ ایک مسلمان غلام یا کنیز آزاد کرنا. وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ, اور اگر وہ ان لوگوں میں سے ہو کہ ان کے اور تمہارے درمیان میں اگریمنٹ ہو چکا ہے, میثاق, میثاق جمہوریت, ایک میثاق ہوا ہے ان کا بھی, ساروں نے اگریمنٹ کیا ہے کہ دکان کو جلانا نہیں ہے, کبھی میں آؤں گا کبھی تم آؤ گے کبھی اس کو بٹھائیں گے, لیکن خیال کرنا ایسا نہ ہو کہ لڑائی میں دکان جل جائے آفس جل جائے, یہ میثاق جمہوریت بات یہ ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ قوم جن کے ساتھ تمہارا میثاق ہو جائے, فدیت مسلمت الی اہلہ, کیونکہ اب اگریمنٹ ہے. کیا چیز ہے اگریمنٹ میں آپ کو پتا ہے پھر اصول پہ چلنا پڑتا ہے. اصول پہلا ہے دیت, اس لیے پھر قرآن نے کہہ دیا اگر دشمن ہے تو پیسے دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, لیکن اگر وہ اگریمنٹ ہے تو پھر آپ مجرم ہیں, اور جب بندہ مجرم ہو تو پھر اس کو جرمانہ دینا ہوگا. اس لیے قرآن کہتا ہے فدیت مسلمت الی اہلہ, دیت بھی پہنچانی ہے گھر والوں کو, وتحریر رقبۃ مومنہ, اور مسلمان غلام آزاد بھی کرنا. دیت کیا چیز ہے؟ احادیث میں آتا ہے 10,000 درہم یا 1,000 دینار یا 100 اونٹ, یہ اصول ہے دیت کا. حضرت والی صاحب رحمت اللہ علیہ کی تفسیر میں نے سنی 2008-2009 میں, حضرت نے عجیب بات کہی, کہہ رہے ہیں کہ میں نے بندے بھیجے منڈی اور 50,000 روپے ان کو دے دیے کہ جاؤ 2 اونٹ لے لو, 50,000 rupees 2008 में दो ऊंट मिलते थे जी, हैरान रह गया मैं। और हजरत ने अफसोस किया कि 70,000 में मिले 50,000 में नहीं मिले। अब एक ऊंट जो है खुदा जाने कितने का है, हमने गुज़िश्ता कुर्बानी में ढूंढा, हमें तो 2 lakh में भी नहीं मिला अच्छा ऊंट। तो बहरहाल ये एक मसला अजीमा है कि दियत वो जो होगी वो 100 ऊंट की कीमत होगी, तो 100 ऊंट की कीमत अब कोई वो छोटी चीज नहीं है। तफसीली मसला है इंशाल्लाह फिकी किताबों में, और मुफ्तियान किराम से आप अगर रुजू करेंगे तो आपको इसकी तफसील मिलेगी। ये उसूल मैंने आपको बता दिया कि 10,000 दिरहम या 1,000 दीनार उस जमाने के, आज के नहीं उस जमाने के, या फिर 100 ऊंट ये दियत में देने। रोजे कातिल खुद रखेगा, गुलाम भी कातिल खुद आजाद करेगा, लेकिन दियत सिर्फ अकेले उस पर नहीं है, दियत पूरी फैमिली पे खानदान पे। जब ये कत्ल कर रहा था आप कहां थे, तरबियत क्यों नहीं की इसकी, शरीफ बंदा क्यों नहीं बनाया इसको, क्या इस्लाम का अजीम निजाम है। इसलिए फरमाया दियत देनी है, और जिस तरह वहां विरासत में तकसीम हो रही है ना, यहां विरासत में लेनी है, वसूली करनी है, जनाब पैसे दो, आपके बंदे ने कारिस्तानी दिखा दी है और इस कारिस्तानी का जुर्माना आप सबने मिलकर देना है। وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ, جس کسی کے پاس یہ انتظامات نہ ہوں, غلام بھی نہیں ہے دیت بھی نہیں ہے, فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ, 2 مہینے روزے رکھنے۔ علماء کرام فرماتے ہیں جب ایک انسان 2 مہینے مسلسل روزے رکھ لے, قوی امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس انسان کو توبہ کی توفیق دے دیں گے۔ دن رات ہے دل میں ایمان ہے, سارا دن پوکا بیاسا گھوم رہا ہے تو دل میں دائیہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اور روزہ بڑی عجیب چیز ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباۃ فلیتزوج, جوانوں میری امت کے جوانوں اگر توفیق ہے تو نکاح کرو, اور اگر توفیق نہیں ہے تو فلیصم, روزہ رکھو۔ انسان کی بدماشی نکال دیتا ہے, اکڑ نکال دیتا ہے, اور اس کا جو دماغ میں غصہ چڑھا ہوا ہے اس کا بہترین علاج وہ روزہ ہے۔ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ, جس کسی کے پاس غلام بھی نہ ہو دیت بھی نہ ہو تو وہ کیا کرے, 2 مہینے روزے رکھے۔ مرد اگر بیچ میں چھٹی کرے گا ریجیکٹ ہو گیا, دوبارہ رکھنا ہے, لیکن خاتون اگر عذر شرعی کی وجہ سے درمیان میں چھٹی کرے تو اس کی چھٹی منظور ہے۔ توبتم من اللہ, اور یہ سارا کا سارا کام کیوں ہو رہا ہے, اللہ سے توبہ کرنی ہے۔ وکان اللہ علیما حکیما, اور بے شک اللہ تعالیٰ بہت زیادہ جاننے والے اور اللہ تعالیٰ حکمت والے ہیں۔ ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے استاذ تھے, اور حضرت امام العصر آیت من آیات اللہ حضرت مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے حضرت مولانا لطف اللہ جہانگیروی, ان کے پاس ایک خان صاحب آئے, اس علاقے کے خان صاحب تھے گوئی, اور انہوں نے کسی کو خطان قتل کر دیا تھا۔ لیکن عجیب بات یہ تھی کہ خان صاحب پریشان تھے کہ ہر رات مقتول خواب میں آتا ہے اور مجھے گلے سے پکڑتا ہے اور کہتا ہے چھوڑوں گا نہیں تمہیں ایسی کی تیسی۔ خان صاحب پریشان ہے, حضرت مولانا لطف اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں آئے کہ حضرت اس مسئلے سے میری جان چھڑائیں, وہ دیت ویت سب ہو گیا لیکن وہ خواب میں نہیں چھوڑ رہا مجھے۔ حضرت نے فرمایا قرآن کریم کی تلاوت شروع کرو اور پڑھتے جاؤ پڑھتے جاؤ, اور جتنی تلاوت کر رہے ہو سب اس کے لیے بخشو۔ میں نے خود حضرت والد صاحب سے یہ بات سنی کہ چند مہینے بعد وہ خان صاحب ملے, انہوں نے کہا جب 30 قرآن کریم میں نے پڑھ لیے نا, 30 قرآن کریم, تو اس کے بعد وہ بندہ خواب میں آیا اور اس نے ہاتھ جوڑے اور شکریہ ادا کیا, اور اس نے بولا تم نے مجھ پہ جو احسان عظیم کیا ہے میں اس کو کبھی بھولوں گا نہیں۔ یہ ذوق کی باتیں, اور ذوق دہلی میں مر گئے, ایک شاعر تھے ذوق, امام الازہر انور شاہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے یہ ذوق کی باتیں ہیں اور ذوق دہلی میں مر گئے۔ کسی کو سمجھ آئے تو آئے, نہ سمجھ آئے تو ظاہری احکام پہ عمل کر لو, ٹھیک ہے, بات یہ ہے جی۔ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا, اصل مسئلہ یہ ہے, اور جس کسی نے قتل کر دیا مسلمان کو جان بوجھ کر, فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ, اس کی سزا جہنم خالدن فیہا ہمیشہ رہے گا اس کے اندر وغضب اللہ علیہ اللہ کا غضب اس پہ برستا رہے گا ولعنہ اللہ کی طرف سے پھٹکار اس پہ برستی رہے گی واعد لہ عذابا عظیما اور اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے تیار کیا ہے بہت بڑا عذاب کتنی سزائیں ہو گئی ذرا دیکھیے گا نمبر ایک جہنم ٹھیک ہے خالدن فیہا یہ تاکید ہے پھر وغضب تین ہو گئیں وَلَعَنَا چار ہو گئیں وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا پانچ سزائیں ایک آیت کے اندر قاتل عامد کے لیے قرآن کریم نے بیان کی ہے لیکن دوسری طرف صحیح احادیث ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ جس کسی نے لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کی تصدیق کر دی وہ جنتی ہے علماء پریشان ہوئے فقہا پریشان ہوئے تمام شرعی دلائل کو جمع کیا غور سے ان کو دیکھا کہ جناب قرآن کریم کچھ اور کہہ رہا ہے حدیث کچھ اور کہہ رہی ہے اس کو کہتے ہیں تضاد سوری تضاد حقیقی شریعت میں نہیں ہوتا تضاد سوری ہوتا ہے علماء فرماتے ہیں کہ پہلا جواب یہ ہے مسئلے کا پہلا جواب یہ ہے کہ جو آدمی مسلمان کو قتل کرے اور اس قتل کو جائز سمجھے ایسے لوگ آپ کو ایسے تماشے اور نمونے اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے آپ کو مل جائیں گے کہ وہ کہتے ہیں جلاؤ پیسے میں قتل کرتا ہوں اجرتی قاتل جسے کہتے ہیں اس کو کیا پڑھیے کہ حلال ہے یا حرام ہے اس کو تو اپنا حرام کا لقمہ چاہیے اور اس کے بعد جب مرے گا تو جو ہوگا دیکھا جائے گا بات یہ ہے اس لیے یہ سزا اس آدمی کے لیے ہے جو پیشہ ور قاتل ہے اس کے دل سے ایمان جا چکا ہے اللہ کا خوف جا چکا ہے اور علماء فرماتے ہیں وہ بے شک ہمیشہ کے لیے جہنمی ہے دوسرا جواب یہ ہے کہ یہ سزا اس وقت لاگو ہوتی ہے جب دیت اور کفارہ نہ ہو جب دیت اور کفارہ ہو گئی پھر تو اس نے بات مان لی نا شریعت کی تو پھر تو اس کو چھوڑ دیجئے غلطی ہو گئی اور غلطی کے اندر اگر غلطی نہیں بھی ہوئی تو شب عمد کہہ لو ٹھیک ہے نا جی کسی کو ڈنڈا مار دیا وہ بیچارہ مر گیا اب آپ اس کو جہنمی کہہ رہے ہیں کافر کہہ رہے ہیں یہ مناسب نہیں اس لیے فرمایا یہ سزا اس کے لیے ہے جس نے نہ دیت دی اور نہ کفارہ دیا اور کہتا ہے کہ نہیں کروں گا علماء کرام نے دوسرا جواب یہ دے دیا تیسرا جواب یہ ہے کہ اس سے مراد سزائے طویل ہے لمبی سزا جتنا بڑا جرم ہے نا تو سزا بھی بہت طویل ہے جہنم کا ایک انگارے سے اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو محفوظ رکھے وہاں پہ سالوں گزارنا اور پھر صدیاں گزارنا یہ کسی بس کی بات نہیں ہے بہت زیادہ تکلیف پہنچ جائے گی اور اس تکلیف کو قرآن کریم نے اس طریقے سے تعبیر کیا ہے کہ کم از کم پانچ قسم کی سزائیں اس کے اوپر جاری ہو اور آخری جواب یہ ہے کہ قرآن کریم کہتا ہے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے احکام بیان فرمائے ہیں وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا یہ اس صورت میں ہے کہ جس صورت میں یہ مسلمان ظالم ہو کیا ہو ظالم ہو اپنے دفاع میں نہ ہو جیسے چور ڈاکو کو مار دیا یہ تو ثواب ہے اجر کا کام ہے تو اس لیے یہ آیت اور حدیث کے درمیان ہم نے تطبیق کر دی تضاد ختم ہو گیا وہ کنفیوژن ختم ہو گئی کہ حدیث کہہ رہی تھی کہ لا الہ الا اللہ والا جنتی ہے اور قرآن کہہ رہا ہے کہ جہنمی ہے پتہ چل گیا کہ جو قتل کو جائز سمجھے اور اس کو اپنا کاروبار بنا لے یہ پکا جہنمی ہے ورنہ مسلمان قتل کرنے سے کافر ہوتا نہیں اب آپ جب اس زاویے سے واقعہ کربلا کو دیکھیں گے اور اس زاویے سے جب آپ بنو عباس اور بنو امیہ کو دیکھیں گے تو مسئلہ آپ سمجھیں گے لوگ سمجھتے نہیں ہیں اور جلوس میں پہنچ جاتے ہیں بات تو سمجھو پہلے بھائی بات یہ ہے کہ بات اصول کی ہے اور ہر دین کے اپنے اصول ہوتے ہیں اصول کو توڑنے کے لیے بھی دلیل چاہیے ہوتی ہے وہ دلیل کدھر ہے وہ دلیل نہیں ہے ان کے پاس کچھ بھی نہیں مر ہونا دھونا ہے ٹھیک ہے جناب اللہ تعالی ہدایت دے دے پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ فتبینوا اے مسلمانوں جب تم اللہ کے راستے میں نکلو اور چلو تو تحقیق حال کر لیا کرو کیا کر لیا کرو تحقیق حال کر لیا کرو یہ بے حیا و بے شرم یاد رکھیے گا انہوں نے مسلمان پہ حملہ کیا ہے. یہ جو بی ایل اے کے دہشت گرد ہیں وہ آپ اکثر سنتے ہوں گے کہ جی پنجابی کو مار دیا پنجابی کو مار دیا, یہ بھی دشمن کی سازش ہو رہی ہے, لڑانا چاہتے ہیں آپس میں نا. ایک ظالم نے مسلمان پہ حملہ کر دیا اور اس کو قتل کر دیا, اور پاکستانی پہ حملہ کر دیا اس کو قتل کر دیا, بس بات ختم ہو. اسی باتوں پہ تو اس حد تک ہم پہنچے ہیں کہ یہ پنجابی ہے اور وہ بلوچ ہے اور یہ سندھی ہے, انجام دیکھ لو. ہم تو پہلے دن سے آپ کو کہہ رہے ہیں لا فضل لعربی علی عجمی الا بالتقوی. ہم جس رشتے سے باندھے گئے تھے نا, یہ ملک بھی ہم نے جس رشتے پہ نام کے واسطے لے لے کے حاصل کیا, وہ کیا تھا؟ وہ کلمہ طیبہ تھا. اور اب جو ہے نا وہ کسی اور طرف چل پڑے ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو عقل عطا فرمائے, توفیق عطا فرمائے, اور خاص طور پہ یہ جو ہمارے بڑے ہیں جن کے ہاتھوں میں ہمارا میڈیا ہے, جن کے ہاتھوں میں ہمارے نیریٹوز ہیں, وہ اتنا خطرناک جملہ کہہ دیتے ہیں کہ اس کی جو نقصان ہے وہ بہت دور تک جاتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, اصل میں بات یہ ہو گئی تھی کہ ترمذی اور مسند احمد میں ہے کہ کوئی اور صحابی تھے, اور بخاری میں ہے کہ مقداد ابن الاسود تھے, اور دیگر کتابوں میں ہے کہ اسامہ ابن زید تھے. بہرحال ایک صحابی تھے اور وہ لشکر میں چل رہے تھے جہاد کے لیے. راستے میں ایک بندہ مل گیا مرداس اسلمی, بندے کا نام تھا مرداس اسلمی, اور وہ اپنی بکریاں وکریاں لے کے جنگل میں گھوم رہا تھا. صحابہ کرام پہنچ گئے اور اس نے سلام کیا, سلام کیا, اور سلام مسلمان کرتا ہے. اور جب صحابہ کرام نے دیکھ لیا کہ یہ شخص ہمیں مشکوک لگ رہا ہے اور یہ ہماری جاسوسی کر رہا ہے, پکڑو اس کو, تو اس نے زور زور سے کہا اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ. لیکن صحابہ نے کہا جھوٹ بول رہا ہے, جاسوس ہے, اور اس کو مار دیا, قتل کر دیا اس. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب یہ بات پتہ چلی کہ وہ شہادتین پڑھ رہا تھا اور جناب نے ان کو مار ڈالا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے, شدید ناراض ہو گئے. آپ نے کہا هل لا شققت قلبہ, کیا اس کا دل کھول کے دیکھا تم نے؟ یہ وجہ ہے کہ علماء کرام نے فرما دیا کہ جو شہادتین اور لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار کر لے, اب یہ مسلمان ہے, اگرچہ فاسق ہے, فاجر ہے, بدتی ہے, لیکن اس کا قتل جائز نہیں ہے, اس کا قتل جائز نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرما دی کیونکہ صحابہ کے علم میں مسئلہ نہیں تھا. یہ بات نوٹ کر لیجئے, صحابہ کے علم میں مسئلہ نہیں تھا. جب مسئلہ آ گیا پھر ایسی کمپلین کبھی نہیں آئی. یہ تھے غیرتی لوگ, وہ جو لوگ منہ اٹھا کے تنقید شروع کر دیتے ہیں ان کے لیے یہ جواب ہے کہ صحابہ کے علم میں یہ بات نہیں تھی, عالم الغیب نہیں تھے. یہ تمہارے قبروں والے, اگربتیوں والے, خدا جانے کہاں سے عالم الغیب نکلے ہیں. اسامہ ابن زید, مقداد ابن الاسود عالم الغیب نہیں ہے. بندہ کلمہ پڑھ رہا ہے کہتے ہیں کافر ہیں اور قتل کر دیا اس کو. اب ذرا آیت کو سنیے, یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, اذا ضربتم فی سبیل اللہ, جب تم سفر کرو اللہ کے راستے میں, یعنی جہاد کے لیے نکلو, تبلیغ کے لیے نکلو, اور کسی علمی تعلیم کے لیے نکلو, فتبینوا, تو اچھی طرح معاملے کو سمجھ لیا کرو. حضرت والد صاحب رحمت اللہ علیہ کے ایک دوست تھے اور وہ سنسنی پھیلاتے تھے, افواہیں پھیلاتے تھے. کلاس میں اچانک کہہ دیا کہ فلاں جگہ پہ پولیس نے چھاپہ مار دیا اور 20 طلباء کی زبانیں کاٹ دی. الحمد للہ حضرت پریشان ہو جاتے تھے, اگلے دن پوچھتے تھے کہ حضرت وہ جو آپ نے واقعہ بیان کیا تھا وہ تو کہیں پہ نہیں ہوا, تو کیا کہتے تھے آپ, یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سچ ہو جائے؟ جواب یہ کہتے, کیا تم یہ چاہتے ہو کہ یہ سچ ہو جائے؟ نہیں ہوا تو اچھا ہو گیا نا. تو ایسے لوگ بھی دنیا میں ہوتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ یہ سچ ہو جائے؟ نہیں جناب, سنسنیاں پھیلانا, جھوٹی باتیں پھیلانا, یہ غلط چیزیں ہیں. اور قرآن ایک دفعہ پھر کہہ رہا ہے, سورہ حجرات کے اندر بھی ہے, ان جاءکم فاسقون بنبأٍ فتبینوا, یہاں بھی ہے, تحقیق حال کر لیا کرو. ولا تقولوا لمن القى الیکم السلام الست مؤمنا, اور جو تمہیں سلام کرے اس کو یہ نہ کہو کہ تم مسلمان نہیں ہو. کتنی بڑی توہین ہوئی اس آیت کی. یہ جو بلوچستان کے بارڈر پہ جو واقعات ہو رہے ہیں, سامنے بھی مسلمان ہیں وہ بھی مسلمان ہیں, اور وہ سلام کرتا ہوگا اس کو, لیکن وہ ظالم بات کو سمجھتے نہیں ہیں. قرآن کہتا ہے کہ ایسا جائز نہیں. تب تغون عرض الحیات الدنیا, تمہیں کیا چاہیے؟ یہ دنیا کی زمین چاہیے, یہ چھوٹا موٹا ٹکڑا چاہیے, مر جاؤ گے, چار پانچ فٹ سے زیادہ کسی کام کا نہیں ہے زمین. کیسا زبردست قرآن کی آیت ہے کہ آج بھی مسئلہ وہی ہے کہ ان کو زمین چاہیے, اور قرآن کہتا ہے تب تہون عرض الحیات الدنیا, یہ بکریاں یہ زمینیں یہ کوئی اتنی خاص چیز نہیں ہے. فعند اللہ مغانم کثیرہ, یقین رکھو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے بہت بڑی غنیمتیں مقدر کر دی ہے. تم اللہ کے وفادار بن جاؤ, پھر دنیا تمہارے قدموں میں آ کے گرے گی, اور خدا کی قسم گرے گی. جنید جمشید مرحوم رحمت اللہ علیہ, ایک انٹرویو ان کا میں نے سنا, انہوں نے عجیب بات کہی, کہا جب تک میں دین پہ عمل نہیں کرتا تھا دنیا میرے آگے تھی, میں اس کے پیچھے پیچھے بھاگ رہا تھا, اور جب مجھے اللہ نے دین کی سمجھ عطا فرما دی تو دنیا میرے قدموں میں آتی تھی اور میں بھاگتا تھا. کیا عجیب بات ہے جی. تب تغون عرض الحیات الدنیا فعند اللہ مغانم کثیرہ, تم دنیا کی چیزیں چاہتے ہو جبکہ اللہ کے ہاں غنیمتیں بہت زیادہ ہیں. کذالک کنتم من قبل, تم بھی تو پہلے کافر تھے, کیوں تم اتنا جو ہے نا لوگوں کے ساتھ نفرت کر رہے ہو, اور تم بھی تو پہلے مکہ میں چھپ کے رہتے تھے, کھلے عام نماز نہیں پڑھ سکتے تھے, کھلے عام اذان نہیں دے سکتے تھے, تو کیا پتہ یہ آدمی بھی ویسا ہی ہو, چھپ کے رہ رہا ہو. فمن اللہ علیکم, اللہ نے تم پہ احسان کر دیا, اور فتبینوا, اچھی طریقے سے جان لیا کرو کون ہے, کیا ہے, کیا سلسلہ ہے, جلد بازی نہ کیا کرو. ان اللہ کان بما تعملون خبیرا, بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے ہر عمل سے باخبر ہے. لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير اولي الضرر, وہ لوگ جو مسلمان تو ہیں لیکن گھروں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, کیا وہ لوگ جو مسلمان تو ہیں لیکن گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کو کوئی عذر نہیں ہے, یہ سب سے مختصر وحی ہے. غیر اولی الضرر, عجیب بات. کہتے ہیں جب یہ آیت ابتدا میں نازل ہوئی نا تو اس طریقے سے تھی, لا یستوی القاعدون من المؤمنین والمجاہدون فی سبیل اللہ. عبداللہ ابن ام مکتوم جو نابینا صحابی ہیں وہ آئے, اللہ کے رسول میں تو اندھا ہوں, اب میں کیسے لڑوں, میں کیسے گھر سے نکلوں, تو اللہ تعالیٰ نے جبرائیل کو بھیجا کہ فوراً جاؤ اور اس کو ان کو بتا دو کہ آپ کسے گلہ نہیں ہے, آپ سے سوال نہیں ہے, کیونکہ آپ نابینا ہیں اور نابینا ہونا ضرر ہے. عجیب بات. والمجاہدون فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم, اور وہ لوگ جو جہاد کر رہے ہیں اللہ کے راستے میں اپنے مال سے بھی اور اپنی جان سے بھی. یقیناً جو گھر پہ آرام کر رہا ہے وہ مجاہد کے برابر نہیں ہے, وہ مجاہد کے برابر نہیں ہے. کیسے نہیں ہے سنیے ذرا. فضل اللہ المجاہدین باموالہم وانفسہم علی القاعدین درجہ, اللہ تعالیٰ نے بہت بڑے درجات عطا فرمائے ہیں ان مجاہدین کو جو اللہ کے دین کے لیے اپنے مال اور اپنی جان پیش کرتے ہیں. علی القاعدین درجہ, بیٹھے وہ کے اوپر اللہ نے ان کو درجے کی فوقیت دی ہے. وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى, اور سب سے اللہ کا نیکی کا وعدہ ہے, بھلائی کا وعدہ ہے, جنت کا وعدہ ہے, انعامات کا وعدہ ہے. لیکن ذرا غور کیجئے آیت پہ, فرمایا جو گھر پہ بیٹھا ہے اور جو مجاہد ہے وہ برابر نہیں ہے, لیکن وعدہ سب سے ہے. یہ ہے فرض کفایہ, اس کو کہتے ہیں فرض کفایہ. جنازہ کچھ مسلمانوں نے پڑھ لیا, سب کی ذمہ داری پوری ہو گئی. تدفین و تجہیز کچھ مسلمانوں نے کر دیا, جو گھر پہ بیٹھا ہے وہ بھی اجر میں شریک ہو گیا. لیکن جب جہاد فرض عین ہو جائے اور بندہ بولے کہ جناب آیت آپ کے سامنے ہے, تو پھر آپ اس کو جواب دیں گے کہ یہ آیت جب نازل ہو رہی تھی جہاد فرض کفایہ تھا, اور جب جہاد فرض عین ہو جائے پھر حکم یہ نہیں ہے. پھر حکم وہ ہے, یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ اثاقلتم الی الارض, اے ایمان والو جب تم سے کہا جاتا ہے اٹھو تو تم اور چپک جاتے ہو زمین سے. وہاں پہ حکم یہ ہے. اس لیے فرمایا وَكُلَّ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى. سب تو ایک ساتھ نہیں لڑ سکتے نا, جو گھر پہ نمازیں پڑھ رہا ہے, روزے رکھ رہا ہے, صدقہ کر رہا ہے, مدرسے میں تشریف لا رہا ہے, کاموں میں ہاتھ بٹا رہا ہے, اس کے لیے بھی نہیں کیا ہے. لیکن جہاد کا درجہ یقیناً بہت زیادہ ہے. وفضل اللہ المجاہدین علی القاعدین اجرا عظیما, اور بے شک اللہ تعالیٰ نے قائدین پر یعنی گھروں میں بیٹھے ہوئے پر مجاہدین کو بہت بڑی فضیلت دے دی. ایک بات رہ گئی ہے وہ سن لیجیے. احمد علی قادیانی لاہوری, یہ ایک ان کا مولوی گزرا ہے, ہمارے احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ, وہ تو بہت بڑے آدمی ہیں اور وہ تو شیر خدا تھے. ایک اور احمد علی لاہوری قادیانی کوئی گزرا ہے, اس نے کہا کہ دیکھو قرآن میں ہے جو سلام کرے اس کو کافر نہ کہو. یہ بھی تو ایک مسئلہ کا چل رہا ہے نا پیچھے پیچھے. قادیانی نے جان نہیں چھوڑی آپ کی ہماری, وہ لگے ہوئے ہیں الحمدللہ. حملے میں بڑی شدید قسم کی ان کو تذلیل ہو گئی اور اللہ نے مسلمانوں کو فتح یاب کر دیا, لیکن کام ختم نہیں ہوا ہے. تو انہوں نے کہا کہ اللہ نے قرآن میں کہا جو سلام کرے اس کو کافر نہ کہو. ہم سلام کیا, ہم تو نماز بھی پڑھتے ہیں, ہم تو روزہ بھی رکھتے ہیں, اور ہم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بھی مانتے ہیں. حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ, جنہوں نے پاکستان کا جھنڈا لہرایا تھا, حضرت نے جواب میں 64 صفحے پہ کتاب لکھی ہے, الشہاب کتاب کا نام ہے, اور خاص طور پہ طلباء علماء وہ کتاب لے لیں اور اس کو پڑھ لیں. خلاصہ یہ ہے کہ مسلمان کی نیگیٹو والی کوئی چیز اس میں نہ ہو, مسلمان کی منفی والی کوئی علامت اس میں نہ ہو, تو آپ کہیں گے کہ یہ مسلمان ہے. وہ سلام بھی کر رہا ہے اور بت کو سجدہ بھی کر رہا ہے, یہ مسلمان نہیں ہے. اور حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی نے مولوی احمد علی قادیانی سے پوچھا کہ بتاؤ تمہارے نزدیک اگر ایک شخص سلام بھی کرتا ہو اور مورتی کے سامنے سجدہ بھی کرتا ہو, وہ مسلمان ہے؟ بھاگ گیا, پتہ چل گیا اس کو کہ اگلا سوال ان کا یہ ہے کہ جو ختم نبوت پہ ایمان نہ رکھتا ہو مسلمان ہے؟ نہیں ہے. بات یہ ہے کہ مسلمان کے ساتھ کوئی منفی علامت نہ ہو, اگر منفی علامت ہو گئی تو پھر اس کا جو اسلام ہے وہ معتبر نہیں ہے. الحمدللہ رب العالمین, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ, لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اللهم حل مشكلاتنا وقضي حاجاتنا وارفع عنا بلياتنا واشف مرضانا واسمع دعواتنا انك سميع الدعاء. اللهم انا نسالك العفو والعافيه في الدنيا والاخره. اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته, ولا هما الا فرجته, ولا حاجه الا قضيتها, يا ارحم الراحمين ويا اكرم الاكرمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب إليه. حضرت مولانا عبد الرشید صاحب راولپنڈی والے جو انتقال فرما گئے, حضرت والد صاحب کے بہت قریبی ساتھیوں میں سے تھے, دعا کیجئے اللہ تعالیٰ مولانا عبد الرشید صاحب کے درجات بلند فرمائے اور ان کے تمام پسمندگان کو اللہ تعالیٰ اجر عظیم نصیب فرمائے. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمة